الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار حضرت کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں معاملات آداب اخلاقیات بڑوں کی عزت چھوٹوں سے پیار لین دین میں کھراپن اور حقوق العباد کی بات کرتے ہوئے رب جلیل نے یہ خوبصورت آیہ کریمہ عطا فرمائی اس کا سادہ سا آسان سا ترجمہ یہ ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارے اندر کیا ہے یہ بات تمہارا پروردگار جانتا ہے تم سے کتنی خطائیں ہوئی یا تم نے کتنی عبادت کی تم کتنے نیک ہو یا تم کتنے پارسا ہو تم میں کتنا خلوص ہے یا کتنا دکھاوا ہے ما فی نفوسکم جو کچھ بھی تمہارے اندر ہے وہ تمہارا رب ہے اس نے تمہیں پیدا کیا بنایا تمام اوصاف عطا کیے وہ تمہارے ایک ایک لمحے کی سوچ و فکر سے بھی واقف ہے وہ جانتا ہے اور اگر واقعی تم کھڑے ہوئے ان تکونوا صالحین اگر تم واقعی صالحین میں سے ہوئے کھڑے ہوئے بندے ہوئے اللہ کے تو تقاضائے بشری تم سے بھی خطا ممکن ہے تم سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے لیکن وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اگر تم کھڑے ہوئے اور بتقاضائے بشری خطا ہو گئی تو فوراً رجوع کرو گے توبہ کرو گے اللہ سے معافی چاہو گے آئندہ کے لیے اسے نہ دہرانے کا عزم کرو گے تو نیکی قبول کرنا تو بجائے خود رہا وہ خطا بھی معاف کر دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم کھڑے بنو تو صحیح یہ دیکھیں عجیب بات ہے معاملات و اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے والدین کے ساتھ سلوک دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اس نصیحت کو کیسے رکھ دیا گیا بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص مامور کر دیا جاتا ہے کسی کام پر اسے ایک خاص خدمت عطا کر دی جاتی ہے کہ یہ کام آپ کرو تو اس میں ایک یہ بات آنے لگ جاتی ہے کہ یہ دوسرے نہیں کر سکتے اس لیے میں کر رہا ہوں میں دوسروں سے زیادہ پارسا ہوں میں دوسروں کی نسبت زیادہ اہلیت رکھتا ہوں دوسروں سے میں بڑا ہوں بزرگ ہوں اس لیے دوسرے نہیں کر سکتے اور مجھے کہا گیا ہے کہ تم کرو آپ نے تجربہ کر کے بھی دیکھا سلسلے کا یا دین کا کام جن لوگوں کے ذمہ لگایا جاتا ہے کتنی کتنی خامیاں کتنی کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں حالانکہ پہلے وہ ہی بھلا چنگا بندہ ہوتا ہے ایک عجیب بات ہے ایک آدمی خود اللہ اللہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور دس بندوں کو ساتھ اللہ اللہ کرانے لگ گئے تو اس کو تو گیارہ گنا اور ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا تو وجہ ٹھیک ہونے کی بگڑ کیوں جاتا ہے؟ اس بگاڑ کا سبب اس آیہ کریمہ نے بتلایا ہے کہ بندے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں ان دوسروں کی نسبت زیادہ پارسا ہوں، زیادہ صالح ہوں، زیادہ بزرگ ہوں، تو انہیں تو میں صاف کر رہا ہوں، میں میری ذمہ داری ہے کہ ان کے دل کو میں روشن کر رہا ہوں، میں تو بڑا روشن ضمیر ہوں. وہ فرماتے ہیں نہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تم ہو تمہیں اللہ خوب جانتا ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ تمہارے ماتھے پہ اشتہار نہیں لگاتا، تمہاری خطائیں تمہارے سینے پہ لکھ نہیں دیتا، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ تم سے کیا کیا خطا ہوئی، وہ معاملہ آپ اپنے اور بندے کے درمیان رکھتا ہے. ہماری تو کام کرنے کی حیثیت ہی نہیں ہے اور ہم کام کر سکتے ہی نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چونکہ اس نے اس چیز کو، اپنے نام کو، برکات نبوت کو، کیفیات قلبی کو باقی رکھنا ہے، تو کسی نہ کسی کو وہ یہ شرف دے دیتا ہے کہ وہ اس بات کو آگے چلاتا رہے، ورنہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کا جب انتخاب کیا جاتا ہے، علماء حق فرماتے ہیں کہ روئے زمین کا مرکز بھی اور روئے زمین سے سب سے اعلی و افضل جگہ بھی وہ ہے جہاں بیت اللہ شریف کی عمارت ہے. تجلیات ذاتی کا محبت ہے، اللہ کی ذاتی تجلیات ہر لمحہ ہر آن اس پہ برستی ہیں. لیکن اس سے بھی عظیم تر مقام روئے زمین پر وہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہے. وہ زمین جو وجود اطہر سے مس ہو رہی ہے وہ اس سے بھی افضل ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ لوگ پیدا مکہ مکرمہ میں ہوئے، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، آج ان کی قبور صحرائے عرب سے نکلتے افغانستان کو عبور کرتے شمالی پہاڑی علاقوں کے بلند ترین دروں کو عبور کرتے چین میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں مکہ یا مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں جگہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات بمکہ فقد مات فی السماء الدنیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم، کہ مکہ مکرمہ میں جس سے موت آ گئی ایسے سمجھو کہ آسمان دنیا پر جا کر فوت ہوا. جنت البقیع کا مقام جو ہے جہاں ازواج مطہرات استراحت فرما ہے، جہاں کثیر تعداد صحابہ کرام کی آرام فرما ہے، جہاں عظیم ائمہ آرام فرما ہے، خلفاء راشدین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بنات رسول، ازواج مطہرات، کیا کیا نورانی ہستیاں ہیں جو جنت البقیع میں ہیں، تو جنت البقیع میں بندہ کیوں نہ دفن ہو؟ رہتا مدینہ منورہ میں ہے، دفن افریقہ کے صحراؤں میں ہو جائے، رہتا مدینہ منورہ میں ہے، دفن اسپانیہ میں جا کر ہو، رہتا مدینہ منورہ میں ہے اور اس کی قبر برے صغیر میں ہو، یہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ اس جہاں مدینہ منورہ ہے اس جگہ کو یثرب کہتے تھے. اب بھی بعض نعت کو شاعر بھی اسے استعمال کرتے ہیں, لیکن یثرب کا معنی کوئی اچھا نہیں تھا. یثرب کا مفہوم یہ تھا کہ بیماری کا گڑھ ہے یا خرابی کی جگہ ہے. ایک خاص قسم کی جھاڑی ہوتی تھی اور اس پہ کوئی ایک مچھر یا مکھی کی قسم اس جھاڑی میں بستی تھی, اور جو بھی یہاں ٹھہرتا اسے بخار ہو جاتا. مکہ مکرمہ کی تاریخ میں موجود ہے کہ ایک بادشاہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر لیا اور مکہ مکرمہ پہ قبضہ کر لیا اور اہل مکہ کو قیدی بنا لیا اور حرم بیت اللہ کا طواف بند ہو گیا. تو کرنا اللہ کا یہ ہوا کہ اس کے ناک اور منہ سے ایک بدبودار پانی شروع ہو گیا, اور اتنی بدبو ہوتی تھی کہ نہ وہ خود برداشت کر سکتا تھا نہ کوئی دوسرا. جہاں بادشاہ سلامت ہوتے اس کمرے میں کوئی انسان گھس نہیں سکتا تھا. اس کے شاہی طبیبوں نے بڑے علاج کیے, کچھ نہ ہوا. تو اس کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے بالآخر اسے کہا کہ بھی ہماری جو پہلی کتابوں کا علم ہمارے پاس ہے اس میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے کہ یہ شہر بہت محترم ہے اور یہ جو مکان ہے یہ واقعی اللہ کا گھر ہے اور تجلیات باری کا محبت ہے. تو تم نے ان لوگوں کو قید کر کے اور اس عبادت خانے کو بند کر کے زیادتی کی, اگر تم ان لوگوں کو چھوڑ دو اور یہ عبادت جاری ہو جائے تو یہ مرض تمہیں چھوڑ دے گا. چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ ان لوگوں کو آزاد کر دیا جائے اور یہ اپنی عبادت میں بھی آزاد ہیں. طواف پھر شروع ہو گیا اور بادشاہ صحت مند ہو گیا. تو اسے تجسس ہوا, اس نے کہا یہ سارا کیا ہے, اس کے بارے اور تمہارے پاس کیا معلومات ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں سب سے آخری اور سب سے اعلیٰ جو نبی اور رسول ہے وہ اس شہر میں پیدا ہوگا, یہاں سے ہجرت کرے گا. ابھی ایک ویرانہ ہے جسے یثرب کہتے ہیں اور جو بیماریوں کا گڑھ ہے وہ اس کا دار الہجرت ہوگا اور اسی کے نام سے وہ مشہور ہوگا, اور وہ وہاں رہائش پذیر ہوگا, وہیں ہمیشہ رہے گا. یہ اس رسول کی عظمت کے اہتمام ہے, اور وہ مخلوق کی ہدایت کا سامان کرے گا اور اللہ کی ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوگا, اور بے شمار مخلوق قیامت تک اس کی برکات سے مستفید ہوگی. وہ اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. اس نے یثرب کے علاقے سے وہ ساری جھاڑیاں صاف کرا کے وہاں اپنے اہل علم کو آباد کیا جو علماء ساتھ تھے, اور ان میں جو ان کا سردار تھا اسے اپنی طرف سے ایک خط لکھ کر دیا اس کے بہت سے اشعار ہیں جن میں سے ایک شعر میرے حافظے میں رہ گیا ہے کہ ولو مد عمری الا عمری ہی لکنت وزیرا له وابن عمی, اگر اللہ میری عمر اتنی لمبی کرے کہ میری زندگی میں وہ مبعوث ہوں تو میں ان کا خادم بن جاؤں اور جان نثار بن جاؤں, مجھے سلطنت سے ان کی خدمت زیادہ پیاری ہے. اس نے چٹھی لکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اس عالم کو دی کہ تم یہیں بس جاؤ, یہ بستی آباد کرو, اور اپنے بعد اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی مبعوث نہ ہو تو اپنی اولاد کو دے جانا اور انہیں وصیت کر جانا وہ اپنی اولاد کو دے دیں. اس میں صدیوں کا غالباً فاصلہ ہے. وہ دن بھی آ گیا جب مدینہ منورہ کی بچیوں نے یہ گیت گایا, طلع البدر علینا من سنیات الوداع, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ پر سوار مہاجر بن کر رونق افروز ہوئے مدینہ منورہ. اب بھلا کون تھا مسلمان جو مدینہ کا جو چشم برا نہیں تھا کہ حضور میرے ہاں قدم رنجا فرمائیے, حضور میرے غریب خانے کو رونق بخشیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ناکا کو چھوڑ دیجئے, یہ مامور ہے, اسے اللہ نے حکم دے دیا ہے. مامور ہوتا ہے جسے امر دے دیا ہے, اسے اللہ نے سمجھا دیا ہے اسے کہاں جانا ہے. اور وہ ناکا کی مہار اس کی گردن پہ لپیٹ دی گئی. وہ اپنی مرضی سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھ گئی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ بندے تھے جن کے پاس وہ خط نسل در نسل آ رہا تھا, اور وہ خط انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی صحن میں دفن ہوتے جہاں محمد رسول اللہ کا ناکہ بیٹھا تھا, لیکن ان کی قبر ہمیں قسطنطنیہ کی دیواروں کے ساتھ نظر آتی. دل تو ان کا بھی چاہتا ہوگا کہ جہاں آ کے ناکہ مبارک نے گھٹنے طے کیے میں وہاں دفن ہو جاؤں, پھر وہاں کیا لے لیں گے. ایک صحرا کے دامن سے نکل کر اسلام روئے زمین پر کیسے پھیل گیا. محبتیں اپنی جگہ, خواہشیں اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑی خواہش ان لوگوں کی یہ ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری کی جائے, یہ سب سے مقدم ہوتی تھی. اللہ کے احکام کی بجا آوری کی جائے, اس پر باقی ساری محبتیں نچھاور کی جاتی تھی. قسطنطنیہ لشکر گیا, وہ ساتھ ہو گئے, وہاں موت نے آ لیا. تو وصیت کرتے ہیں کہ مجھے جس قدر شہر پناہ کے قریب لے جا سکو وہاں لے جا کر دفن کرنا. اس وقت یزید اس لشکر کا سالار تھا. انہوں نے جنازہ کے بعد میت اٹھوائی اور شہر پناہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ جا کر قبر کھدوانی شروع کر دی. عیسائی فوج شہر پناہ پہ کھڑی تھی, انہوں نے کہا کہ تم اپنے بزرگ کو یہاں کیوں دفن کرتے ہو, ہم قبر اٹھا کر پھینک دیں گے. تو یزید نے پلٹ کر کہا تھا کہ اگر یہ قبر تم اکھیڑو گے تو اللہ کی قسم ریاست اسلامی میں تمہارا کوئی کنیسہ باقی نہیں رہے گا, خبردار اسے چھونا مت. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دلی خواہش تو ان کی یہ ہوگی کہ میری قبر وہاں بنے. پیشگوئی محمد رسول اللہ نے قسطنطنیہ کی فتح کی فرمائی تھی, فرمایا آقا کا حکم سر آنکھوں پر, میں بھی اس فوج میں جاؤں گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں, اس دور میں میں نہیں سمجھتا کہ آسانی سے صرف لطیفہ قلب بھی کوئی کرا دے, اتنا آسان کام نہیں. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے, وہ لوگ اب کہاں ملتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے قلب روشن ہو جائے, وہ لوگ کہاں ملتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے مزاج بدل جائے. ایک لطیفہ قلب, اس کی تلاش میں کوئی نکل پڑے خلوص کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہیں اسے کو اللہ کا بندہ مل جائے, لیکن ممکن یہ ہے کہ شاید وہ ساری دنیا پھر کے آ جائے. کہیں کسی گوشے میں کوئی پڑا ہو تو اسے کیا خبر ملے گا ابھی کہ نہیں مل سکے. 600 کروڑ میں ہے, اگر 600 بندے بھی ایسے ہوں تو کیا تلاش کرنا آسان ہے. جنہیں مراقبات نصیب ہو جائیں اور اس عہد میں فنا فی الرسول نصیب ہو جائے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ سے کہہ دیا جائے نا کہ فلاں جگہ پہ بھی ضرورت ہے فلاں ذکر کرایا کرو تو اپنی ساری پریشانیاں سامنے رکھتے ہیں، میرا گھر فلاں جگہ ہے، میرا دفتر فلاں جگہ ہے، فلاں سے میرا کرایہ اتنا لگتا ہے، فلاں چھٹی میری اتنی ہوتی ہے، اس لیے مجھے وہ نہیں مجھے وہ علاقہ دیا جائے. ربی تفاوت راز کجا آستا و کجا. وہ لوگ کیا تھے اور ہم ہیں کیا؟ کسی کو قدر ہو اور اسے ایک لطیفہ قلب کوئی نصیب کرا دے اور اسے کہہ دے کہ باقی زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے رہو اور یہیں کھڑے رہو، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کھڑا رہے اور زندگی بسر کرے. ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ کام تو جی کریں گے، میں ذکر کرا دوں گا، لیکن میرے گھر سے دور ہے، مجھے نزدیک کر دیں تو وہاں کسی اور کو لگا. کیا کر دو گے تم؟ جن کی مجبوریاں گھر کے قریب ہونا ہے، جن کی مجبوریاں اپنے اوقات اور اپنی خواہشات ہیں، اور جن کی مجبوریاں اپنی ضروریات ہیں، وہ کیا کر سکیں گے، کیا کر لیں گے؟ مجبور و بے بس آدمی کچھ کر بھی سکتا ہے کیا؟ جو بندہ بنیادی طور پر خود کو مجبور سمجھتا ہو، یہ تو آزاد لوگوں کا کام ہے. جس کی سوچ ہی مجبور ہو، جس کی فکر ہی غلام ہو، اور پھر بنیاد یہ ہے، جرأت یہ ہے. اور جب چار دن گھر کے قریب ذکر کرا بیٹھتے ہیں، پھر خود خواجہ خضر بن بیٹھتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ روئے زمین پر میری مثال تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ پر نہیں چھوڑتے، حالانکہ حساب تو اس نے لینا ہے. میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو تربیت کے لیے کہا کرتا ہوں، سکھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے. اور ہم پر یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ زندگی بھر، زندگی کے 25 سال شیخ کی خدمت عالی میں بسر کیے، اور 25 سالوں میں کبھی یہ پوچھنے کی نوبت نہیں آئی کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں. فرمایا چلو بھائی چلنا ہے، چلو جی چلنا ہے. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں کتنے دن رہنا ہے، آج واپس چلیں گے، جی آج واپس چلیں گے. ہمیں الحمدللہ زندگی میں کسی مجبوری نے روکنے کی ضرورت نہیں کی. میں بھی سرکاری ملازم تھا، انہوں نے مجھے معطل کر دیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ادھر سے معطل نہیں ہونا چاہیے، تم کر دو، تمہارے ساتھ مقدمہ لڑ لوں گا میں، دیکھ لیں گے کیا ہوگا. کاروبار شروع کر دیا، ملازمت چھوڑ دی. دوستوں نے کہا پینشن ملے گی، یہ ہوگا. میں نے کہا پینشن جو زندہ رہے گا اسے ملے گی، میرے پاس تو گارنٹی نہیں ہے پینشن کھانے کے لیے زندہ رہوں گا. میں بزنس کروں گا، اللہ مجھے یہیں سے روزی دیتا رہے گا. میں قید مجھے ملازمت نہیں کر سکتی، مجھے جانا ہوتا ہے اور میں جاؤں گا. آپ اپنی ملازمت پاس رکھیں. ملازمت میں گنتی کی تنخواہ ملتی تھی، اس کے بعد اللہ نے بے شمار دیا گرائی. مگر یہ مزاج کی، دل کی اور خلوص کی باتیں ہوتی ہیں. حضرت مجھ پہ اعتماد فرمایا کرتے تھے، ان کا یہ بہت کرم تھا مجھ پر. ایک دفعہ کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، مجھے خط لکھ لیا آپ نے. اچھا بڑا بزنس تھا میرا، پیسے ہوتے تھے میرے پاس، لیکن کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ لکھ پتی ہیں، اگلے دن آپ مقروض ہیں. کہیں 2 لاکھ پیمنٹ کرنی ہے تو جو 5 لاکھ تھا وہ بھی، اور کہیں 1 لاکھ ادھار لے کر کرنی ہے، تو کاروبار اسی طرح چلتا ہے. حسن اتفاق یہ کہ جب میرے پاس خط تھا، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے بلکہ میں خود ضرورت میں تھا، اب بھائی کیا کیا جائے، کو تو ضرورت ہے. یہی کرم مظلوم مردان سے آیا ہوا تھا یہاں، میں نے اپنا ڈرائیور اور اپنی گاڑی اس کے ساتھ لگائی. میں نے کہا پنڈی کسی شو روم پر جو وہ پیسے دیں ان کی بیچ دینا، پیسے نقد ملنے چاہیے. ڈرائیور سے میں نے کہا کہ یہ کرن صاحب پیسے لے کر تجھے دیں گے، گاڑی انہیں دے کر پیسے حضرت کو دے کے آ جانا، دیکھیں گے گاڑی پھر آ جائے گی. اب حضرت رحمت اللہ نے یہ نہیں لکھا تھا کہ مجھے کتنے چاہیے، پوچھنے کی ضرورت میں نے نہیں کی. میرے خیال میں اس زمانے میں وہ 26,000 کی انہوں نے لے لی، شو روم والوں نے 30-32,000 کی ہوگی، انہوں نے 26 کی لے لی. وہ زمانہ سستا تھا، ڈرائیور نے پیسے لیے یا 30 کی مجھے یاد نہیں کتنے، مجھے فکر یاد نہیں، بس اس کے 30 کے ارد گرد کی بات تھی. ڈرائیور نے پیسے لیے اور حضرت کی خدمت میں چلا گیا. حضرت کا مزاج تھا، خوش ہوئے، پیسے سے لیے، چائے وائے پلائی اسے، بھائی گاڑی کہیں دھوپ پر تو نہیں کھڑی کر دی، گاڑی کہاں کھڑی کی ہے. اب اسے بتانا پڑا کہ گاڑی ہی بیچ کر پیسے لائے. اس نے مجھے بتایا کہ سن کے حضرت خاموش ہو، مجھے چٹھی لکھی کہ مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو 10-11,000 کی ضرورت تھی، اور نہیں تھے تو مجھے لکھ دیتے، میں یہیں سے کہیں سے مینج کر لیتا. تم نے گاڑی کیوں بیچی؟ نہ میں نے کہا دعا فرمائیے اور نہ حضرت نے کہا کیا اور ملیں گی. اس دن سے لے کر آج تک میرے پاس اگر کم گاڑیاں بھی ہوں تو 3-4 ضرور ہوتی ہیں. اس کے بعد میں نے کبھی ایک گاڑی نہیں رکھی. اس سے بعد سے آج تک میرے پاس گاڑیوں کا فلیٹ ہوتا ہے، کچھ چلاؤں نہ چلاؤں گھر پہ کھڑی رہتی ہیں. میرے پاس اب بھی کار کھڑی ہے، میں کبھی استعمال نہیں کرتا، کھڑی ہے، بیچ دوں گا اور آ جائے گی. رہنا ہے 3-4 میں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے، اور وہ خود محنت کر رہا. میں یہ بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان معاملات میں ضروریات اور خواہشات آڑے آئیں تو کام نہیں ہوتا. کام وہ لوگ کرتے ہیں جو پہلے اپنی ضروریات اور خواہشات کو فتح کر لیتے ہیں. اب کئی دنوں سے مجازین کی ذمہ داریوں کا مسئلہ چل رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں دفتری کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے جی، فلاں کو فلاں جگہ ذمہ داری، نہیں جی وہ اس سے دور ہے وہاں وہ نہیں جا سکتا، وہ اس سے قریب ہے وہاں وہ ہوگا. کیا تماشا ہے یہ؟ دو ہفتوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں لسٹیں بن رہی ہیں، فلاں کی سہولت فلاں ہے فلاں کی. یہ سارے اپنی سہولتیں لینے کے لیے آئے ہیں یا کام کرنے کے لیے؟ جسے سہولت لینی ہے وہ سرے سے کرے ہی نہیں، آزاد رہے، موج کرے. تو یہ اچھا نہیں ہے کہ اس پر کوئی ذمہ داری ہی نہ ہو، مزے کرے. اور جس نے کام کرنا ہے اسے تو حکم چاہیے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے. بات ختم. اسلام ان لوگوں نے پھیلایا جنہوں نے اپنے ذاتی ضروریات فتح کر لیں، ان پر غالب آ گئے، ان کو شرط نہیں رکھا، اگرچہ اللہ نے ان کی ضروریات ان کے ارادوں سے زیادہ پوری کی. یہ تو اس کی مرضی، اس نے ساری خدائی اٹھا کر عرب کے ان خانہ بدوشوں کے قدموں میں ڈال دی کہ اس روئے زمین پر حکومت کرو، لیکن وہ تو اپنے گھر بار بھی چھوڑ کر نکلے تھے، وہ حکومت کے لیے اتنے نکلے تھے. ان کے پاس صحرائی خیمے سے وہ اپنے خیمے پھینک کر نکلے تھے، ان کے مکہ مکرمہ میں گھر سے ہی، مال و دولت سے ہی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی اطاعت کے لیے سر بکفن چل پڑے تھے. اب یہ اللہ کی مرضی کہ انہوں نے اس کے لیے کچے مکان چھوڑے، اس نے اپنی کائنات ان کے قدموں میں رکھ دی کہ تم روح زمین کے حکمران ہو، یہ تو اس کی مرضی، لیکن یہ شرط تو نہیں تھی. اور کیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر روئے زمین پر پیوند زمین ہو گئے. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں صحابہ کرام کی قبریں نہیں ملتی؟ جس درے سے صحابہ کرام تاریخی اعتبار سے گزر کر چین گئے اس کی بلندی 18,000 فٹ ہے, اور سردیوں میں تو گزرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا, گرمیوں میں بھی وہاں سے جب لوگ گزرتے ہیں تو صدیوں کی برف کی تہیں ہیں اس میں, اور ان برف کی تہوں میں گرمیوں میں دراڑ آتی ہے تو 300-400 فٹ گہرائی اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں. پھر رات کو گرمیوں میں بھی جن کو بخارات اٹھتے ہیں رات کو برف بن کے وہ گر جاتے ہیں, وہ اوپر سے ڈھانپ لیتے ہیں, کسی کا پاؤں اس میں آ جائے تو وہ نیچے برف میں چلا جاتا ہے. آج بھی لوگ اس سے اس طرح گزرتے ہیں کہ آگے 2-4 مویشی چلاتے ہیں, پیچھے بندے ہوتے ہیں کہ کہیں سے برف پھٹ جائے تو مویشی اس میں گرے اور پتہ چل جائے بندے نقصان نہ. آج بھی یہ عالم ہے وہاں, صحراؤں کے پیدا ہونے والے, ریت پر کھیلنے والے, خیموں میں بسنے والے ان برفستانوں سے بھی گزر گئے اور انہیں نہ موسموں کے تغیر و تبدل نے روکا, نہ زمینی حقائق نے, اور نہ زمین کی سختیاں اور پہاڑوں کی سخت ہوائیں انہیں روک سکیں, نہ برف کے طوفان انہیں روک سکے. کیوں نہ سوچا انہوں نے کہ میرے والدین وہاں بیٹھے ہیں, میری اولاد وہاں رہ گئی ہے, میری بیوی بچے ہیں, میرا گھر وہاں ہے, سب کچھ انہیں چاہیے تھا, سب سے انہیں پیار تھا, والدین سے بھی, بیویوں سے بھی, اولاد سے بھی, گھر سے بھی, لیکن سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ اللہ اللہ کے رسول سے اور ان کے حکم سے. یہ جذبہ انہیں روئے زمین پر لے کر گیا, اور پھر ان میں سے تو کسی نے روئے زمین پر رہ کر بغاوت نہیں کی. وہ کہیں تو اپنی ریاست بنا لیتے, باغیوں سے الگ ہو جاتے, یہ ملک تو میں نے فتح کیا ہے, میری جاگیر ہے. اب جو چین اور سائبیریا تک اور افریقہ تک پھیلے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ خلافت سے کیا حکومت ہے, کیا ضرورت تھی انہیں, ان کے پاس اتنی طاقت, اتنا ملک, اتنا سرمایہ, سب کچھ, کیوں بغاوت نہیں کرتے؟ اور جب وہ لوگ آئے کہ جنہیں صوبے کی صوبے داری ملی اور اگلے دن بغاوت کر گئے, اس کے بعد سے اسلام کی تاریخ پڑھ لو, پھر مسلمانوں پہ زوال بھی آنا شروع ہو. جب سے اس سوچ کے بندے امت مسلمہ میں آئے, وہی ایک ریاست جس کا حکمران مسجد نبوی کا امام و خطیب ہوتا تھا, وہ بٹ گئی 56 ریاستوں میں. آج 56 ٹکڑے ہیں اس ریاست کے, 56 حکومتیں ہیں, اور ان 56 میں بھی یہ حال ہے کہ جس کا دعویٰ لگتا ہے وہ دوسرے کی کرسی الٹ دیتا ہے اور پھر وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ جس اگلے نے کھائی تھی 5 سال کی تو اس نے کھائی تھی, اب تم کتنے کی کھا رہے ہو؟ اور جب سے یہ عالم ہوا ہے تب سے اپنی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے, حیرت اس بات کی ہے کہ یہ تو دنیا داروں کی باتیں ہیں, چلو انہیں کچھ فوجی قوت میسر آ گئی, فنڈز آ گئے, پیسہ آ گیا, علاقہ مل گیا, انہوں نے بغاوت کر دی. جسے اللہ اللہ کرانے پہ معمور کیا جائے وہ کس بات پہ بغاوت کرتا ہے؟ اگر ایک آدمی اکیلا اللہ اللہ کرتا ہے تو اسے ایک طرح کی برکت ملتی ہے, اس کے ساتھ اگر 100 اللہ اللہ کر دیں تو ہر بندے پہ الگ قسم کے انوارات آتے ہیں اور اسے 100 قسم کی برکات نصیب ہوتی ہیں. اگر اس کے ساتھ 1,000 آدمی شامل ہو گیا ہے تو 1,000 قسم کی برکات سے اس میں اور عجز و انکسار آنا چاہیے, اور خلوص آنا چاہیے, اور عظمت الہی کا ادراک آنا چاہیے, اور اس بات پہ قائم ہو جانا چاہیے کہ اللہ اعلم بما فی نفوسکم, وہ جانتا ہے میری حیثیت کیا ہے, یہ تو اس کی عطا ہے کہ بخشے جا رہا. لیکن جب یہاں نہاں خانہ دل میں خلوص نہیں ہوتا, پھر وہ اپنی سلطنت بنانے کا اعلان کرتا ہے اور خود حکمران بن جاتا ہے. کمال یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ اسے سینما گھر سے یا فحاشی کے اڈے سے پکڑ کر مسجد لایا ہوتا ہے وہ پھر اعلان کرتا ہے کہ وہ بندہ تو بڑا بے دین اور بدکار ہے, مجھے دیکھو لوگوں, میں سورج کی طرح روشن ہوں. کیسی عجیب بات. تو قرآن کریم نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر عبادات کرتے ہو بہت اچھی بات ہے, اخلاقیات پہ عمل کرتے ہو بہت اچھی بات ہے, بزرگوں کا احترام کرتے ہو بہت اچھی بات ہے, بچوں سے شفقت سے پیش آتے ہو بہت اچھی بات ہے, حلال روزی کماتے ہو بڑی اچھی بات ہے, جائز امور پہ خرچ کرتے ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک بات خراب بھی ہے, اس کے ساتھ اپنی پر پارسائی کا زوم مت لے جانا. سارے کام کر کے خود کو فرشتہ نہ مان لینا کہ تم آخر مشت غبار ہی ہو, تم انسان ہی ہو, اب پھر بھی اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کی طرف نگاہ رکھنا اس لیے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اپنے کمزوریوں کا اعتراف کرو گے تو وہ غلطیاں بخش دے گا, اور جو محنت کرو گے اس کی کئی گنا زیادہ مزدوری دے گا. کیونکہ اجتماع کا پہلا دن بھی ہے اور اس نے اتفاق سے جمعہ کا مبارک دن بھی ہے, اب آپ تشریف لائے ہیں, کچھ طالب علم ہیں, کچھ اساتذہ ہیں, کچھ ذکر سیکھنے آئے ہیں, کچھ سکھانے آئے ہیں, تو اس لیے میں نے اس موضوع پر, اور اللہ کا احسان ہے کہ آئے کریمہ بھی اس موضوع پہ, اللہ نے, مجھے تو نہیں پتا ہوتا مجھے ممبر پر یا سٹیج پر جا کر کیا کہنا ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا قرآن کریم کہاں سے کھلے گا, یہ آئے مبارکہ آ گئی, میں نے وضاحت کر دی, نصف صدی ہو گئی ہے مجھے الحمدللہ ذکر الہی کے ساتھ, لیکن ہر آن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے کہ یہ نصف صدی کا سفر ضائع ہو جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, دمِ واپسی تک اللہ کی اطاعت پہ کمر بستہ رہو. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے فرماتے ہیں کہ بیمار تھے اور شیطان آیا اور کہنے لگا کہ مالک تو میرے فتنے سے بچ گیا, انہوں نے کہا ابھی تو میں زندہ ہوں, مجھے قبر میں سر رکھنے دو پھر پتا چلے گا, ابھی تو میں زندہ ہوں, دنیا میں ہوں اور تو بھی کھڑا ہے, اگر میں سلامت قبر میں پہنچ گیا تو پھر مطمئن ہو جاؤں گا. اس لیے ہر بندہ اثناء راہ میں ہے, رازن بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, خطرات بھی ہیں, اور محافظ بھی ہے, حفاظت کرنے والا ڈاکوؤں سے بہت تکڑا ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, لیکن کبھی اس محافظ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو حدیث قدسی میں الکبر و رضائی, جو بندہ اپنے بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بڑائی تو میری چادر ہے, اس نے تو میری چادر کو ہاتھ ڈال دیا. دو باتیں میری پلے میں باندھ لو, اگر دین کا کام کرنا ہے تو اس میں اپنی ضروریات اور خواہشات کو چھوڑ دو, جہاں حکم ملے وہاں کرو اور پورے خلوص سے کرو. مشروط کام اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, بارگاہ نبوی کا کام ہے, اور انہیں کسی مشروط ملازم کی ضرورت نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے, شرائط ہوتی ہیں برابر کے بندے کے ساتھ, شرائط طے کی جاتی ہیں جب معاملہ آپس میں برابر والے کا ہو. منت من ہے کہ خدمت سلطان میں کنی, منت سے ہو بدام کے بخدمت گزاشتت, بادشاہ کی خدمت کر کے بادشاہ پر احسان نہ کر, احسان اس کا ہے کہ اس نے تجھے اپنا نوکر قبول کر لیا. بادشاہوں پہ احسان نہیں ہوتے، احسان بادشاہ کا ہوتا ہے کہ اپنی خدمت کے لیے کس کو قبول کر لیا. لہذا جنہیں کام کرنا ہے یہ طے کر لو کہ اگر سینہ کے اس پار حکم ملے گا تو ہم وہاں بھی کام کریں گے. ایک بات. دوسری بات میری یاد رکھ لو، کبھی اپنی نیکی اور بڑائی اور اپنی بزرگی کے گھمنڈ میں مت آنا. یہ وہ دلدل ہے جس سے کسی کو سلامت باہر نکلتے ہم نے تو نہیں دیکھا. اور یہ سارے قاعدے یہاں آ کر الٹ جاتے ہیں. لہذا ان دو باتوں کو مضبوط کر لیجئے. یہ اس سلسلے میں خدمت کرنے کی بنیادی شرائط ہیں. ایک، اللہ مشروط اطاعت قبول نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہوتی. جہاں حکم مل گیا جو حکم مل گیا وہ بجا لانا ہے. دوسری بات، حکم بجا لا کر اس کا احسان ماننا ہے کہ احسان اس کا ہے مجھ سے کام لے لیا، ورنہ میری تو ہستی نہیں. اس غلط فہمی میں نہیں پڑ جاؤ کہ میں بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، میں نے یہ کر دیا، یہ میں شاید کچھ بھی نہیں ہے. اور ساری محنت کرنے کے باوجود اس بات پر قائم رہو کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ وہ معاف کر دے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ایک تہائی دنیا کو نور اسلام اور عدل اسلامی سے متعارف کرایا اور جن کا عدل مثالی تھا، ان سے کسی نے پوچھا روز حشر کے بارے تو فرمانے لگے میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ مجھے میری کسی غلطی کی سزا نہ دے اور میری ان ساری فتوحات کا مجھے کوئی اجر نہ دے. ما لی و ما علی، مجھے کوئی انعام نہ دیا جائے لیکن مجھ سے پرسش بھی نہ کی جائے، میری غلطیاں معاف ہو جائیں. اللہ کریم ہم سب کو قبول فرمائے، حاضر و غائب کو اور خلوص کی نعمت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.